بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، سورہ نبا کی ابتدائی 16 آیات کی تفسیر اس سے پہلے 61 میں بیان ہو چکی ہے. اب بقیہ 24 آیات کی تشریح و تفسیر سماعت فرمائیے. یہ درس قرآن مفکر اسلام جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ نے 27 جولائی 1969 کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبد الکریم روڈ لاہور میں دیا تھا. خطاب فرما رہے ہیں جناب سید مودودی رحمہ اللہ تعالی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا. در حقیقت فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس روز سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج آ جاؤ. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلیں گے اور سراب کی طرح ہو جائیں گے. اوپر اس سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں باہم چمی گوئیاں کر رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کیا اس خبر کے بارے میں، اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ لوگ باہم اختلاف کرتے ہیں، یعنی آخرت، قیامت کا برپا ہونا اور آخرت کا رونما ہونا اور انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور حساب کتاب، اس کے بارے میں وہ چمی گوئیاں کر رہے تھے اور آپس میں بیٹھ کر باتیں بناتے تھے اور پوچھ گچھ کرتے تھے، اور خود ان کے اپنے درمیان اس بارے میں اختلاف تھا کہ آیا مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے نہیں ہے، ہے تو کیسی ہے. اور اختلاف ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کے پاس کوئی علم نہیں تھا. اگر علم ہوتا ہے کسی کے پاس اس خاص معاملے میں جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہو، تو علم میں اختلاف نہیں ہو. جہاں قیاس ہو، استنباط ہو، غور و خوض کے بعد آدمی کسی نتیجے پر پہنچتا ہو، وہاں اختلاف ہوتا ہے. لیکن اگر معلوم ہو کہ حقیقت یہ ہے تو صرف حقیقتیں تو کئی نہیں ہوتی. تو ان کے درمیان اختلاف ہونا خود اس بات کی دلیل تھی کہ علم کسی کے پاس نہیں ہے. نبی خبر دے رہا تھا تو اس کے اوپر وہ چمی گوئیاں کر رہے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ عنقریب ان کو معلوم ہوئی. پھر دلائل دیے ہیں کہ آخرت ہو سکتی ہے اور آخرت کو ہونا چاہیے. اس کے لیے دلائل دیے گئے زمین کی پیدائش سے، پہاڑوں سے، انسانوں کے مرد اور عورت کی شکل میں پیدا ہونے سے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے ان کے اندر بات رکھ دی گئی ہے کہ ہر چند گھنٹے کے بعد ان کو لازماً نیند لینی پڑتی ہے، اس کو دلیل میں پیش کیا گیا. اس بات کو دلیل میں پیش کیا گیا کہ رات ایک حکمت کے ساتھ رکھی گئی ہے تاکہ آدمی کو اس میں آرام ملے، دن ایک حکمت کے ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ اس کے اندر آدمی کام کرے. آسمانوں کی بناوٹ سے استدلال کیا گیا ہے، سورج کی بناوٹ سے استدلال کیا گیا ہے، بارش سے استدلال کیا گیا ہے. ان ساری چیزوں سے کو اس دلیل میں پیش کیا گیا ہے کہ آخرت کا ہونا ممکن ہے، کیونکہ یہ زمین اور یہ سورج، یہ جس خدا نے بنائے ہیں اور جس خدا نے اس زمین میں یہ کچھ حکمتیں رکھی ہیں، اس خدا کی قدرت کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ دوبارہ اس دنیا کو نہیں بنا سکتا، دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا، یہ آدمی کی اپنی تنگ نظری ہے، ورنہ اس خدا کی قدرت محدود نہیں ہوتی. اور چونکہ ہر چیز میں حکمت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ بات بالکل غیر حکیمانہ ہوگی کہ انسان کو دنیا میں اختیارات دیے جائیں اور بہت ساری چیزیں اس کے تصرف میں دی جائیں اور پھر کبھی اس سے پوچھا نہ جائے کہ تم نے ان اختیارات کو کیسے استعمال کیا. اور تیسری چیز ہر چیز کا بامقصد ہونا. ایک ایک چیز بتا رہی ہے کہ وہ بامقصد ہے. رات کا آنا بے مقصد نہیں ہے, دن کا آنا باقاعدگی کے ساتھ بے مقصد نہیں ہے. آدمی کی پیدائش میں یہ بات رکھ دینا کہ مسلسل عورتیں اور مرد پیدا ہوتے چلے جائیں, یہ بے مقصد نہیں ہے. نیند کا آنا بے مقصد نہیں ہے, بارش کا برسنا یہ بے مقصد نہیں ہے. ہر چیز بامقصد ہے. اور جب اس دنیا میں ہر چیز بامقصد ہے تو بحیثیت مجموعی اس دنیا کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہ ہو, اور انسانوں کا پیدا کرنا بالکل اس طرح سے ہو جیسے بچے کا کھیل ہے کہ کھلونا بنایا اور اس کے بعد بچے نے توڑ کر اس کو پھینک دیا, تو یہ چیز یہ تصور کرنا کہ یہ بے مقصد کائنات ہی ہے. ان چیزوں سے استدلال کیا گیا ہے کہ قیامت ہو سکتی ہے, اس کو ہونا چاہیے, اس کی ضرورت ہے, اور نہ ہو تو بے مقصد اور بے حکمت ہو جاتا ہے سارا نظام کائنات. اب اس کے بعد فرمایا کہ ان یوم الفصل کان میقات, در حقیقت فیصلے کا دن ایک مقرر وقت. یہ بات اس لیے فرمائی کہ کفار یہ کہتے تھے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا تو دکھاؤ ہمیں کیسے اٹھایا جائے. یہ ایک کفار کا مطالبہ تھا. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں, دکھاؤ پھر اگر انسان دوبارہ مرنے کے بعد اٹھ سکتا ہے. اس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جب کسی نے کہا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو فوراً ایک مردے کو اٹھا کے لا کے دکھا دیا جائے کہ لو دیکھو یہ زندہ ہو گیا. یہ دعویٰ نہ پیغمبر نے کیا تھا نہ یہ دعویٰ خدا کی کتاب میں ہے. خدا کی کتاب میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ جب یہ نظام, جب انسانیت کی پوری عمر ختم ہو جائے گی, انسان کا کام جو اس دنیا میں ہے, جو اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں ہے, وہ ختم ہو جائے گا, مکمل ہو جائے گا انسان کا حساب, اس وقت دوبارہ اٹھایا جائے گا. ایک وقت مقرر ہے اس کے لیے. اس سے پہلے یہ نہیں کہ جب آپ نے چیلنج کیا تو وہ وقت لا کر دکھا دیا. آپ نے کہا کہ قیامت برپا ہوگی تو ہر ایک آدمی نے مطالبہ کیا کہ لاؤ قیامت دکھاؤ, فوراً اس کو قیامت برپا کر کے دکھا دی. یہ بچوں کا کھیل نہیں. اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے, اس وقت پر یہ کام. تو فیصلے کا ایک دن ہے اور اس دن کے لیے وقت مقرر. اور یہ کب ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا, جب سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج آؤ. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر سور کا جو ذکر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سور تین مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ سور کی ایک ایسی ہولناک آواز ساری دنیا میں سنی جائے گی بیک وقت, جس سے سارے کے سارے لوگ گھبرا ہو. اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب مر کے گر جائے گا اور یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا. اس کے بعد تیسرا سور پھونکا جائے گا اور ایک نئے سرے سے دنیا قائم ہو جائے گی اور تمام انسان اس سور کی آواز پر بیک وقت اٹھ کھڑے ہوں. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی لمبی چوڑی مدت میں انسان پیدا ہوتے چلے جائیں دوبارہ مرنے کے بعد, بلکہ بیک وقت جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کے وقت تک پیدا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پھر بیک وقت کھڑے ہو جائیں گے اور فوج در فوج بھاگیں گے اس سور کی آواز. قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سور کی آواز ہر آدمی اس طرح محسوس کرے گا جس سے اس کے قریب سے ہی کوئی پا. تمام روئے زمین کے اوپر جو انسان مرے پڑے ہوں گے وہ اٹھیں گے اور جو بھی اٹھے گا اس کو معلوم ہوگا کہ میرے قریب سے آواز آ رہی ہے, اور سب کے سب ایک طرف جدھر وہ سور اس کو ان کو بلا رہا ہوگا اس طرف دوڑے چلے. تو فرمایا گیا کہ سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج آؤ گے. فتحت السماء فکانت ابواب, اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے, وہ دروازے ہی دروازہ بن جائے. یعنی کوئی بندشیں عالم بالا میں باقی نہیں رہیں. جو بندشیں اس وقت پائی جاتی ہیں وہ بندشیں اس وقت نہیں ہوں گی, وہ سارے دروازے کھل جائیں. وسیرت الجبال فکانت سرابا, اور پہاڑ چلیں گے اور بالکل سراب کی طرح ہو جائیں گے. یعنی ہموار پورے روئے زمین کو پاٹ دیا جائے گا، تمام سمندر پٹ جائیں گے، تال ختم ہو جائیں گے، پوری روئے زمین ایک میدان بن جائے گا. یہ قرآن مجید میں نقشہ زیادہ تفصیل سے دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے، یہاں ایک ایک فقرے میں ان چیزوں کو بیان کیا. اس کے بعد فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء بما. جہنم ایک مرصاد ہے، مرصاد کہتے ہیں ٹریپ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز ایسی لگا دی جائے کہ آدمی یا جانور جو بھی ہو وہ اس کے اندر آئے اور آ کر پھنس جائے، گھات کا لفظ کہہ سکتے ہیں. تو جہنم ایک گھات ہے، ایک ٹریپ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آدمی کو پھانس لیتی ہے، وہ جاؤ جو اس کے قابو میں آیا اور اس نے اس کو پھانس لیا. لطاغین مآب وہ سرکشوں کا ٹھکانہ، لابثین فیہا احقابا وہ اس کے اندر رہیں گے مدت ہائے دراز. حقب کہتے ہیں زمانے طویل کو، احقاب بے انتہا طویل مدت. اب احقابا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ بعد کو پار تو وہ ہیں کہ جن کے لیے ابدی جہنم ہے، اور بعض گناہگار وہ ہیں کہ جن کے لیے جہنم کی ایک مدت ہوگی. اب مدتیں کیا ہیں مختلف لوگوں کے لیے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے یہاں احقاب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مدت ہائے دراز تک وہ رہیں. یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کے متعلق کوئی صراحت نہیں کی گئی ہے کہ جن لوگوں کے لیے کوئی مدت مقرر کر کے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا وہ اس سے نکلیں گے تو پھر کہا جائے گا. اس لیے کہ قرآن مجید میں اس بات کو پوشیدہ رکھا کہ کیا تمام لوگوں کے لیے جہنم ابدی ہے یا بعض لوگوں کے لیے جہنم ابدی ہے اور پھر بعض لوگوں کے لیے اس کی کوئی مدت ہے. اگر ہے مدت تو اس کے بعد اس سے وہ نکالے جائیں گے تو کہاں جائیں گے، اس کے بارے میں وضاحت نہیں کی گئی. کیونکہ کسی آدمی کو بھی گناہ کرتے وقت یہ بھروسہ نہ رہے کہ میں کبھی جنت میں بھی چلا جاؤں، اس بات کو مخفی رکھا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جنت میں نہ بھیجے جائیں، جہنم اور جنت کے درمیان جیسے آراف کا مقام ہے وہاں رکھ دیے جائیں، اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں. احادیث میں بھی میری نگاہ سے کوئی چیز ایسی نہیں گزری کہ جس سے یہ معلوم ہو سکے کوئی شخص جنت میں جہنم میں ڈالے جانے کے بعد بھی جنت میں جا سکتا ہے. لا یذوقون فیہا بردم ولا شراب، وہاں وہ کوئی ٹھنڈی چیز نہیں چکھیں گے. ولا شرابن الا حمیم وغساقا، اور پینے کو کوئی چیز نہیں ملے گی مگر کھولتا ہوا پانی اور لہو اور پیپ، یعنی انہیں کے اپنے جسموں سے جو لہو اور پیپ نکلے گی وہی اسی کو پی کر وہ اپنی پیاس بجھائیں گے. یعنی تو اگر وہ نہ پینا چاہے تو کھولتا ہوا پانی ہے، لیکن ان کو کوئی ٹھنڈی چیز کبھی میسر نہیں آئے گی پینے کو. جزا ام وفاق، یہ ایسی جزا ہے جو ٹھیک ٹھیک متناسب ہے ان کے عمل. وفاق کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ نے عمل کیا ٹھیک اس کے مطابق آپ کو سزا دی. قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کسی آدمی کو سزا دینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا، جتنا اس کا قصور ہے اور جتنا اس کا گناہ ہے ویسی اسی کے مطابق ٹھیک سزا دے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. کم سزا ہو تو جن پر اس نے ظلم کیا تھا ان کے ساتھ ظلم ہوگا کہ ان سے اس شخص سے پورا بدلہ نہیں لیا گیا جس جو ظالم تھا، اور زیادہ سزا دی جائے تو ظلم ہوگا کیونکہ آدمی جتنا قصوروار ہے اس سے زیادہ سزا دینا ظلم ہے. تو اس وجہ سے قرآن میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ گناہگار کو سزا دینے کے معاملے میں اللہ کا یہ اصول ہے کہ جتنی سزا کا وہ مستحق ہے اس سے ذرہ برابر سزا اس کو زیادہ نہیں دی جائے، ٹھیک اس کے عمل کے مطابق دی جائے. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کثیرا، یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ وہ ہم سے حساب کی متوقع نہیں تھے، کبھی ان کے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا تھا، اور اس بات کو کبھی انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی تھی کہ کبھی اب جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کا ہمیں اپنے رب کو جا کر کبھی حساب بھی دینا. یعنی چونکہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہیں، اس وجہ سے انہوں نے وہ افعال کیے جس کی بنا پر وہ اس سزا کو مستحق ہیں. جب آدمی اس بات سے غفلت کرے گا، اگر بالکل منکر ہو جائے اس بات کا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اپنے خدا کو جواب دینا ہے، تو اس کے بعد تو وہ شترے بے مہار بنے، پھر جو چاہے گا کرے گا. پھر اس کے نزدیک کسی چیز کے حسن خوبا اور نیکی اور بدی اور بھلائی اور برائی کا اگر کوئی معیار ہوگا تو یہ کہ اس دنیا میں اس کا کوئی برا نتیجہ نکلتا ہے نہیں، اور اس دنیا کے نتائج دھوکہ دینے والے. اس دنیا میں آپ نیکی کر کے سزا پا سکتے ہیں، اور اس دنیا میں آپ بدی کر کے بڑی ترقیاں کر سکتے ہیں، بڑی ناموری حاصل کر سکتے ہیں. تو اس دنیا کے نتائج پر جن لوگوں کی نظر ہے اور اس کے لحاظ سے وہ خیر اور شر کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کی پوری زندگی غلط ہو جائے. اور ویسے اگر کوئی شخص قائل بھی ہے تو جس وقت وہ غافل ہوگا اس بات سے کہ مجھے جا کر خدا کو حساب بھی دینا ہے، جواب دینا ہے جو کچھ کہہ رہا ہوں یا جو کچھ کر رہا ہوں، جس وقت غافل ہوگا اسی وقت اس سے کوئی نہ کوئی گناہ صدر ہوگا. یعنی آخرت کی جواب دہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا احساس آدمی کے رائے راست پر چلنے کی ضمانت. جہاں آدمی اس احساس سے خالی ہوا، خواہ عرضی طور پر خواہ مستقل طور پر، وہیں اس کا راستہ غلط ہوگا. تو فرمایا کہ اس چیز کے وہ مستحق اس وجہ سے ہوئے کہ وہ یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ ہمیں کبھی حساب دینا ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ہماری آیات کا انہوں نے قطعی طور پر انکار کر دیا، جھٹلا دیا ہماری آیات. یعنی جن آیات میں ہم نے یہ خبر دی تھی کہ تمہیں اپنے خدا کو جواب دہی کرنی ہے، ان آیات کو ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد ان آیات کو بھی لازمن ماننے سے انکار کر دیا جن میں بتایا گیا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی ہے، جن میں بتایا گیا ہے کہ انبیاء آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے رائے راست کی ہے، ان ساری آیات کو جھٹلا دیا. کیونکہ جس وقت انسان اس بات کا قائل ہوا کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے اور کوئی آخرت نہیں برپا ہونی ہے، اس کے بعد قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلے آئی ہوئی کتابیں، یہ ساری انسان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ سب کی سب ان کی تعلیم اس بات کے اوپر مبنی ہے کہ نیکی وہ ہے جس کا نتیجہ آخرت میں نیک ہے، قطعاً اگر اس کے کہ اس دنیا میں اس کا نتیجہ اچھا ہو یا برا. بدی وہ ہے جس کا نتیجہ آخرت میں برا ہے، قطعاً اگر اس کے کہ اس دنیا میں اس کا اچھا نتیجہ ہو یا برا. تو یہ سارا جو نظام اخلاق پیش کرتی ہے یہ کتاب، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، سارا نظام عبادات جو پیش کرتی ہیں، سارا نظام عقائد جو پیش کرتی ہیں، نظام زندگی جتنا پیش کرتی ہیں، وہ سارا اس پر بیسڈ، اس پر مبنی ہے کہ تم اپنے خدا کے سامنے جواب دے ہو، تمہیں مرنے کے بعد جا کر حساب دینا ہے، اور وہاں حساب ان چیزوں کا ہوگا، وہاں بات کچھ ان چیزوں کی ہونی ہے، وہاں یہ چیزیں ہیں جن کا نتیجہ خراب ہونا ہے اور یہ چیزیں ہیں جن کا نتیجہ اچھا ہونا ہے. اس پر سارا نظام مبنی ہے. ادھر آدمی آخرت کا منکر ہوا، اس کے بعد نہ اس کو خدا کے ماننے کی کوئی ضرورت، نہ رسول کے ماننے کی ضرورت، نہ اس نظام اخلاق کو ماننے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. جو نظام اخلاق آدمی کو یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں اچھا نتیجہ بھی نکلے تب بھی جھوٹ بری چیز، دنیا میں اچھا نتیجہ نکلے تب بھی چوری بری چیز. تو جو چیز کے مستقل اور پائیدار معیار پیش کرتی ہے، جو تبدیل نہیں ہوتا حالات کی بدلنے میں، بلکہ ایک مستقل نظام میں اخلاق دیتی ہے کہ یہ چیز بری ہے اور ہر حال میں بری ہے، ہر زمانے میں بری ہے، ہر دور میں بری ہے، اور یہ چیز اچھی ہے اور ہر حال میں اچھی ہے. تو جہاں مستقل قدریں دی گئی ہوں، اس نظام کو وہ لوگ کبھی مان ہی نہیں سکتے ہیں جو آخرت کے ہیں. وہ تو کہیں گے کہ نظام میں اخلاق وہی ہونا چاہیے کہ جو زمانے کے لحاظ سے بدلتا چلا جائے، آج نیکی ہے تو کل وہ بدی ہو جائے، اور آج بدی ہے تو کل وہ نیکی ہو جائے. وہ تو کہتے ہیں کہ پروگریسو ہونا چاہیے اخلاق. آئیے پروگریسو کے معنی کیا ہے؟ پروگریس صداقت میں نہیں ہوا کرتی، صداقت تو ہمیشہ ایک رہتی ہے. پروگرس ہمیشہ جھوٹ میں ہوتی ہے، ایک جھوٹ سے دوسرے کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف آپ منتقل ہوتے جائیے، ساری عمر جھوٹ اور غلطی میں مبتلا ہوتے جائیے. صداقت ہمیشہ ایک رہے گی، صداقت تبدیل نہیں ہو سکتی. صداقت کے اپلیکیشن میں تغیرات ہو سکتے ہیں حالات کی بنا پر، لیکن صداقت بجائے خود ایک رہے گی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو لازماً انہوں نے جھٹلایا جب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو کبھی اپنے خدا کو حساب نہیں دیا، اور اسی چیز نے ان کو جہنم کا مرتبہ دیا. وکل شئن احسینا و کتابا فذوقوا فلن فلن نذیرکم اللہ. اور وہ تو جھٹلاتے رہے، اور جھٹلانے کے بعد وہ سارے کام کرتے رہے جو ان کو جہنم کا مستحق بنائے، اور ان کو خبر نہیں تھی. مگر کل شئن احسینا و کتابا، ہم نے ایک ایک چیز لکھ رکھی. جو جو کام وہ کر رہے تھے ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ یہ کہیں نوٹ ہو رہا ہے، اور ہو رہا تھا وہ نوٹ. ایک ایک بات جو ان کے منہ سے نکلی وہ نوٹ ہو گئی، ایک ایک حرکت جو انہوں نے کی وہ ساری نوٹ ہو گئی. جو جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سارا کا سارا ایک کتاب میں سب تھا. اب اس کتاب کی نوعیت کیا ہے اس کو آدمی نہیں جانتا کہ وہ کس طرح ثبت ہو رہا ہے، لیکن یہ ٹیپ ریکارڈر آپ کے سامنے موجود ہے جو آج بتا رہا ہے کس طرح سے ثبت ہو جاتا ہے. یہ تو ایک نہایت کروڈ چیز ہے، نہایت بھونڈی سی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ آپ کی ایک ایک فریم کی پوری فلم تیار ہو جائے، در و دیوار پر تیار ہو جائے، اور جس وقت چاہے اس کو ریپروڈیوس کر دیں. ایک ایک آواز ثبت ہو جائے، اور ادارہ برس گزر جانے کے بعد جب چاہے اللہ تعالیٰ آپ کو سنا دے کہ یہ تقریریں آپ نے فرمائی تھی، اور یہ آپ بول کر آئے ہیں دنیا کے اندر، اس طرح سے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، پورا ریکارڈ سنا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو جھٹلانے کے بعد اپنے نزدیک مطمئن ہو گئے کہ اب کہیں کوئی حساب نہیں ہونا، اور نہ کوئی ریکارڈ موجود ہے. ہم نے جو کچھ کیا بس وہ کر گزرے، لیکن ہم نے ہر چیز کو محفوظ کر رکھا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب مزہ چکھو اپنے کرتوتوں کا، اب عذاب کے سوا تمہارے لیے کسی چیز میں اضافہ نہیں ہے. اب تمہارے لیے بھلائی میں اضافہ نہیں ہوگا، برائی میں اضافہ ہوگا، تکلیفوں میں اور مصیبتوں اور مشقتوں میں اضافہ ہوگا. ان للمتقین مفازا. اور متقیوں کے لیے ایک جائے کامرانی، ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ کامیاب ہو کر پہنچیں. یہاں لازماً متقی کے معنی اوپر کے مضمون سے نکلتے ہیں. متقی کے معنی کیا؟ متقی کے معنی یہ ہے کہ آدمی آخرت کا قائل ہو کر، اور یہ سمجھ کر کہ مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنے افعال کا، اپنے اقوال کا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، اس بات کو مان کر دنیا میں جن لوگوں نے بسر زندگی بسر کی وہ متقی. تو جو لوگ کے متقی ہیں ان کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے کہ جہاں وہ کامیاب ہو کر پہنچے. وہ جگہ کیسی ہے؟ حدائق وانا، باغ ہوں گے اور انگور ہوں گے، وقوائب اطرابا اور ہمسن عورتیں ہوں گی، نوخیز اور ہمسن. قوائب کا مطلب ہے نوخیز، اور اطراب کا مطلب ہے کہ ہمسن. ہمسن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ ساری ایک عمر کی عورتیں ہوں گی، یا یہ ہے کہ اپنے جو ان کے شوہر ہوں گے ان کی ہم. وکاسن دیہاتا، اور ان کے لیے چھلکتے ہوئے جام. لا یسمعون فیہا لغوم ولا کذاب، وہاں وہ کوئی جھوٹی بات نہیں، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اور کوئی جھوٹی بات نہیں سنیں گے. یعنی اس جنت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں آدمی کے کان میں کوئی بےہودہ بات، کوئی گالی، کوئی کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کے متعلق کسی پر پھفتی، کسی پر الزام، یہ چیزیں بالکل. اور کذابہ، وہاں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی شخص کوئی جھوٹ بات بولنے والا نہیں ہوگا، کبھی جھوٹی بات کان میں نہیں پڑے گی، کوئی کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے والا نہیں ہوگا، کوئی بہتان لگانے والا. دنیا کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. کہ نہ آدمی کے کان بےہودہ باتوں سے محفوظ ہیں نہ آدمی کے کان جھوٹوں سے محفوظ ہیں. طرح طرح کے جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں, گڑے جاتے ہیں. ایک زمانے میں زبانی پھیلائے جاتے تھے, اب چھاپ کر پھیلا دیے جاتے ہیں, ریڈیو پر سنا دیے. تو جھوٹ کی کوئی حد نہیں ہے دنیا میں انسان کے لیے, جو بہت سارے عذاب اور بہت ساری تکلیفیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے, یہاں لغو اور کذاب ان دونوں چیزوں کا زور ہے. اور آخرت جنت میں انسان کے لیے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہوگی کہ وہ لغو باتوں سے بھی محفوظ ہوگا اور جھوٹ سے بھی محفوظ. جزاء من ربک عطاء حساب, یہ تیرے رب کی جزا ہے, عطا ہے اس کی طرف سے حساب, ٹھیک حساب کے مطابق. اب یہاں دیکھیے آپ, وہاں وفاق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, یہاں حساب کا لفظ استعمال ہے. اس میں فرق جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ جو گناہگار اور کفار ہیں ان لوگوں کے لیے جو عذاب ہے وہ ٹھیک ٹھیک ان کے عمل کے مطابق, جتنا انہوں نے عمل کیا ہے اتنی ان کو سزا دی جائے, جیسا عمل کیا ویسی سزا دی, اس میں ذرہ برابر جاتی نہیں. یا حساب کا لفظ استعمال کیا ہے, یعنی اللہ تعالی حساب لگا کر یہ فیصلہ کرے گا کہ کس آدمی کو کتنی جزا دی. اس کے اندر وفاق نہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اتنی نیکی کی تھی تو لیجئے بس اتنا صلہ لے لیجئے اتنا انعام لے لیجئے. قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ سزا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون اور ہے اور جزا کے معاملے میں سزا اتنی ہوگی جتنا کہ آدمی کا جرم ہے, لیکن جزا اللہ تعالیٰ جتنی زیادہ چاہے گی. اس لیے کہ اگر اللہ کسی شخص کو اپنی طرف سے, ایک آدمی مستحق تھا اپنے عمل کے لحاظ سے 10 روپے کا, اللہ تعالیٰ 1000 روپے دے دے, آپ کو اعتراض کا کیا سوال ہے؟ اس کا مال ہے جتنا چاہے دے. البتہ سزا زیادہ دے دے تو آپ نے کہہ سکتے ہیں کہ حضور یہ تو ظلم کیا آپ نے, لیکن انعام اگر زیادہ دیا جائے تو اس میں کوئی ظلم نہیں, لیکن وہ ہوگا حساب کے لحاظ. ہر ایک آدمی کے متعلق اللہ تعالیٰ حساب لگا کر فیصلہ کرے گا کہ اس آدمی کی نیکی کس درجے کی ہے اور اس کو کتنا انعام دے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطاب, اس خدا کی طرف سے یہ عطا ہوگی کہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے, اور رحمان لا یملکون منہ خطاب, اس کے مقابلے میں کسی کو کچھ بولنے کا حق نہیں. یعنی وہ مالک ہے زمین و آسمان کا, اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا, اس لیے اس کو پورا حق پہنچتا ہے کہ جس کو جو چاہے دے, کسی کو اس میں بولنے کا حق نہیں ہے. اور رحمان, اس کی رحمانیت کی صفت کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی کی نے جو نیکی کی ہے اس نیکی کا زیادہ صلہ دے, بنسبت اس کے کہ اتنا ہی صلہ دے دے جتنی کہ اس نے نیکی کی. وہ اس لحاظ سے دیکھا, یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے 10 روپے دیے ہیں خدا کی راہ میں, وہ اس لحاظ سے دیکھے گا کن حالات میں دیے ہیں. اگر فرض کیجیے کہ ایک آدمی تنگ دست ہے اور پھر خدا کی راہ میں دے رہا ہے تو وہ بہت بڑے انعام کا مستحق, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس آدمی نے کن حالات میں دی. ایک کروڑ پتی ہے اور وہ ایک مصیبت زدہ آدمی کو دیکھتا ہے اور 10 روپے نکال کر اس کو دیتا ہے, اگرچہ اس نے بھی نیک کام کیا, کوئی برا کام نہیں کیا ہے, لیکن وہ اس درجے کی نیکی نہیں ہے جس درجے کی نیکی اس آدمی کی ہے کہ جس کے پاس 50 روپے تھے اور اس نے 10 روپے نکال کر دے دیے کسی مصیبت زدہ آدمی کی مدد کے لیے, اور اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرے 50 سے 40 رہ جائیں گے اگر میں نے اس کی مدد کی. تو ان دونوں کو برابر کے درجے میں نہیں رکھا جا سکتا. اللہ تعالیٰ حساب کر کے دیکھے گا کس آدمی کی نیکی کس درجے کی ہے اور اسی کے لحاظ سے اس کو انعام دے. اس انعام میں پھر رحم بھی شامل ہے, اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ناپ تول کرنا شروع کرے اپنے بندوں سے اور ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال کرنا شروع کرے اور سخت حساب فہمی کرنا شروع کرے تو شاید کسی آدمی کی نیکی کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں. تو اس وجہ سے وہاں یہ نہیں ہے, وہاں چشم پوشی کا معاملہ ہوگا. وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس آدمی نے یہ خیال تو کیا کہ مجھے کبھی مر کے اپنے خدا کو جا کے جواب دینا ہے, اتنا آلے کہ اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ آخرت نہیں برپا ہوتی. خود خدائی کو اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا, خود نبی کو آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, ان کے بعد سے آج تک جتنے اہل ایمان گزرے ہیں, ان میں سے کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرمائے گا کہ کس آدمی نے بارہ یہ ایمان بالغیب لایا تھا, بے دیکھے مانا تھا, اس کے بعد اس نے اس طرح سے اپنی خواہشات کے اوپر قابو رکھا, اس طرح سے میرے مجھے دیکھے بغیر میرے احکام کی تعمیل کی. اس لیے اس کے اندر اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے, چشم پوشی کرو اس سے, ورنہ ایک ایک آدمی کے کوتاہیوں کا حساب اگر لگایا جائے تو کون آدمی ہے جس کا عمل خالص بلائی قرار پائے؟ تو وہ حساب لگا کر دے گا, لیکن مالک ہے, اس کو اختیار ہے, جس کو جتنا چاہے دے, دینے میں رحم سے کام لے, اس کی رحمت اس کے اندر کار فرما ہوگی. وہاں تو عدل کار فرمائے جس جگہ کے آدمی کو سزا دی جا رہی ہے, وہ ٹھیک ٹھیک وفاق کے مطابق ہو, یا رحمت کار فرمائے. لا یملکون منہ خطابا, آخرت میں کسی شخص کو اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں, کسی کو حق نہیں. لا یملکون منہ خطابا, آخرت میں کسی شخص کو اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں, کسی کو حق نہیں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب. جس روز روح یعنی جبریل اور ملائکہ صف در صف کھڑے, لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب, اور کوئی کچھ نہیں بول سکے گا بجز اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے, جس کو رحمان اجازت دے. وقال صوابا, اور بات بھی وہ ٹھیک کرے. یعنی وہاں شفاعت اور سفارش کے لیے دو شرطیں, پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے سفارش کرنے, جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کر سکتا ہے, جس کے حق میں اجازت دے گا وہ اس کے حق میں شفاعت کی. ایسا نہیں ہے کہ جس کا جی چاہ اڑ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ حضور یہ تو میرا, اس کو تو بخشنا پڑے گا. وہاں کس کی یہ ہمت ہے, یہ حیثیت ہے؟ وہاں یہ ہے کہ ہاتھ جوڑ کر پوچھا جائے گا کہ اجازت ہو تو اس کے حق میں کچھ عرض کروں, اگر اجازت ملے گی تو عرض کر سکیں گے. جس کے حق میں اجازت دی جائے گی اس کے حق میں بول سکیں گے, جس کے حق میں اجازت مانگیں گے اور اللہ فرمائے گا کہ نہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں سننا چاہتے, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ پھر بول سکے. نمبر ایک یہ شفاعت کے لیے پہلی شرط, اور دوسری شرط یہ ہے کہ وقال صواب, اور بات ٹھیک کہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ حضور ہے تو گناہگار مگر میرا متوسل ہے اس لیے اس کو بخش دیجیے, یہ کوئی یہ قول صواب نہیں. پھر دوسروں کو کیوں نہ بخش دیا جائے, آپ ہی کے متوسلین کو کیوں بخش دیا جائے؟ تو اس وجہ سے دوسری شرط یہ ہے کہ بات ٹھیک کہے. پہلی یہ کہ اجازت لے کر کہہ سکتے ہیں جس کے حق میں اجازت دی جائے گی اور جس کو اجازت دی جائے گی وہ شفاعت کر سکے گا. دوسرے یہ کہ ٹھیک بات کر, غلط باتوں کی سفارش وہاں نہیں چلے گا. یہ میرا رشتے دار ہے اس لیے چھوڑو اس کو, یہ میرا مرید ہے اس لیے چھوڑو, یہ میرا متوسل ہے اس لیے اس کو چھوڑو, یہ چیزیں وہاں نہیں چلنے. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه ما, وہ دن برحق ہے, اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف اپنا مرجع تلاش کرے. ذالک الیوم الحق کے دو معنی ہیں, ایک معنی یہ ہے کہ اس کا آنا برحق ہے, یقیناً وہ آئے گا, اس کے متعلق جو خبر دی جا رہی ہے وہ باطل نہیں. دوسرے یہ کہ وہ دن سراسر حق پر قائم ہوگا, وہاں باطل کا کوئی کام نہیں. اب یہ بتا دیا گیا تمہیں کہ وہ برحق دن آنے والا ہے, اس کا آنا برحق ہے, اس کے بعد اب جس کا جی چاہے اپنے رب کے دامن میں پناہ ڈھونڈ لے, جس کا جی چاہے. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, ہم نے تم کو ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب بہت زیادہ دور نہیں ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو پہلے اس نے آگے دنیا میں کر کے آگے بھیجا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اور اس روز کافر انکار کرنے والا یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا. پہلی بات فرمائی کہ ہم نے ایک ایسے عذاب سے تم کو خبردار کر دیا ہے جو قریب, مطلب یہ ہے کہ وہ بہت دور نہیں ہے. کسی شخص کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ عذاب بہت دور ہے, ابھی کافی وقت پڑا ہوا ہے, لے آئیں گے, ایمان پڑھ لیں گے, نماز کر لیں گے, حج دے دیں گے, زکات کریں گے, نیکی, وقت بہت پڑا ہوا قریب ہے. یعنی مرنے کا وقت اس شخص کو معلوم ہے, کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ دوسرے لمحے اس کو سانس آئے گا کہ نہیں آئے گا, کسی شخص کو اس کا پتہ نہیں. کوئی نہیں جانتا کہ ابھی یہاں سے نکلے اور کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے, پتہ نہیں. کسی کو نہیں معلوم ہے کہ آج پھر ہو جائے عقائد, بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے ختم ہو جائے. اور عذاب اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے, جس وقت آدمی مرتا ہے اسی وقت سے عذاب شروع ہو جاتا ہے. وہ عالم برزخ کا عذاب ہو یا آخرت کا عذاب ہو, لیکن عذاب تو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جبکہ آدمی مرتا ہے, الا یہ کہ وہ آدمی نیک ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بطور مہمان اس کا استقبال کیا جائے. یہ مرنے کے وقت ہی آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ میں مہمان کی حیثیت سے جا رہا ہوں یا زیر حراست مجرم کی حیثیت سے جا رہا ہوں. تو وہ عذاب قریب ہے, ہم نے تم کو خبردار کیا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, وہ دن عذاب کا ہوگا جبکہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اس نے آگے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کیا بھیجا. قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کو قدمت یدا اس کے الفاظ سے اور اسی مفہوم کے الفاظ سے ادا کیا گیا ہے. یعنی آدمی دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہیں ایک عمل کر رہا ہوں, لیکن حقیقت میں وہ اپنی آخرت کے لیے بھیج رہا ہے اس عمل کو. آپ نے اگر کسی غریب کو روٹی کھلائی ہے تو فقط یہاں نہیں کھلا دی, آخرت کے لیے بھیج دیا اپنے واسطے آپ نے سمجھا. کسی شخص کے ساتھ اگر ظلم کیا ہے تو بس یہی ظلم کر کے ختم نہیں ہو گیا, اپنی آخرت کے لیے وہ ظلم بھیج دیا جو آگے جا کر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ ظلم میں کر کے آیا. تو ہر عمل جو اس دنیا میں کر رہا ہے انسان, وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے اور اپنی آخرت کے لیے سامان بھیج رہا ہے. جیسے کہ آپ کہیں جانے والے ہوں تو پہلے سے خیمے اور ضرورت کا سامان پہلے سے بھیج دیں تاکہ ہم اس منزل پر جا کر جب اتریں تو خیمے لگے ہوئے تیاروں, سامان موجود ہو ہماری ضرورت. تو اسی طرح کے آدمی جو کچھ یہاں عمل کر رہا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے سامان بھیج رہا ہے, وہ یہاں سے اپنے لیے بچھو بھی روانہ کر رہا ہے کہ وہ اس کو ڈسیں, اور یہاں سے اپنے لیے خیمے بھی بھیج رہا ہے کہ وہاں جا کر عیش و عشرت کا سامان کرا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اور اس روز کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا, میں پیدا ہی نہ ہوا. یہاں کافر چاہے کتنے ہی عیش و آرام کرے لیکن ماں اس کو معلوم ہوگا کہ جو کچھ میں نے کیا تھا سب غلط تھا, سب برباد گیا, میرے کسی کام آنے والا. یہاں کے ابھی مشران سر و سامان فراہم کر لیں, یہاں جو کچھ سلطنتیں بنائیں, جو کچھ دنیا فتح کر کے دکھا لیں, جو کچھ چاند تک پہنچ کر دکھا لیں, جو کچھ بڑی بڑی لیبورٹریاں بنائیں, سب یہاں پڑا رہ جائے گا اگر آخرت کے لیے سامان نہیں.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ سوالات اور ان کے جوابات سماعت فرمائیے. خطاب فرما رہے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
کہا کہ نیکی اگر عمر میں اضافے کا باعث ہوتی ہے تو آپ تو آخر آج امریکہ جیسی بدکار قوم میں, جو ایک ظالم اور بدکار قوم ہے, اوسط عمر میں اضافے کی کیا وجہ؟ یہ بات تو اس کے اندر نہیں کہی گئی ہے کہ یہ جو اوسط عمر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ نہیں ہے. اصل میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ جس کو اوسط عمر کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ایک آبادی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو عمریں ہوتی ہیں اور کم سے کم جو عمریں ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے ایک اوسط عمر نکال کر رائے قائم کی جاتی ہے کہ اس قوم کے اندر اوسط عمر میں اضافہ ہو رہا ہے, اوسط عمر میں کمی ہو رہی ہے. ایک ایک آدمی کے متعلق کسی کو معلوم نہیں ہے کہ پہلے اس کی عمر یہ لکھی گئی تھی اور اس کے بعد جب طبی ذرائع بڑھ گئے اور حفظان صحت کے ذرائع بڑھ گئے اور خوراک کے اچھے انتظام ہو گئے تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے عمر اس کی لکھی تھی انسان نے اپنی کوشش سے اس کو بڑھا دیا. یہ بات آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں جبکہ آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہو کہ لوگوں کی عمریں کتنی لکھی گئی تھیں اور لوگوں نے اپنے زور سے کتنی بڑھا لی. اگر یہ آپ کو معلوم نہیں تو بلا وجہ قیاسات دوڑانے کیا سے, یہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم. اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ عمر میں اضافہ ہونا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں نہ معلوم ہوتا تو ہم کبھی اس کے قائل نہ ہوتے, لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ نیکی ہی وہ چیز ہے جس سے عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے, اس وجہ سے ہم اس کے قائل ہیں. ورنہ فی الواقع آپ کے طبی ذرائع اور حفظان صحت کے ذرائع ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عمر لوگوں کی لکھ دی تھی اس سے زیادہ ہم نے بڑھا لیے, یہ غلط ہے. کیونکہ جب آپ کو یہ اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں قوم کے لیے فلاں زمانے میں اتنی عمر لکھی تھی اور پھر اس قوم نے اپنے زور سے اس کو بڑھا لیا ہے تب آپ کا دعویٰ صحیح ہو سکتا. اگر یہ معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تو اس طرح کے دعوے کرنے کا حاصل کیا ہے. آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا دعا مانگنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر منہ سے الفاظ نکالے ہی جائیں, یا یہ کہ دل میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ دعا مانگنے کا افضل طریقہ کون سا ہے؟ آگے چل کر احادیث میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ کیا بتایا اور آپ خود کس طرح دعا مانگا کرتے تھے, وہ آگے چل کر آئے گا. اس وقت صرف اتنی بات میں عرض کر سکتا ہوں کہ دعا مانگنے کے لیے کوئی طریقہ لازمی طور پر مقرر نہیں کر دیا گیا ہے کہ اسی طریقے سے آپ دعا مانگیں. آدمی دل میں بھی دعا مانگ سکتا ہے, آدمی ہر حالت میں دعا مانگ سکتا ہے. دعا مانگنے کے لیے کوئی وقت, کوئی طریقہ, کوئی چیز مقرر نہیں. البتہ دعا مانگنے کا افضل طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور آئندہ احادیث میں وہ آئے گا. آپ کا سوال ہے کہ روس و امریکہ چاند پر جانے کے دعوے کر رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ اب اس میں خیال کا کیا سوال ہے؟ جب ایک امر واقعہ پیش آ جائے تو اس کے بعد خیال کا ہے. کل وہ اتر رہے ہیں, آپ پوچھ رہے خیال کیا ہے؟ یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ منت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جب میں ایک دینی جماعت سے منسلک تھا تو اس وقت منت ماننے سے میرا کام ہو جاتا تھا, لیکن جب سے میں جماعت اسلامی سے منسلک ہوا ہوں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں لیکن وہاں سے کوئی انصاف کی امید نہیں ہے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نہ رفقا میری مدد کرتے ہیں. منت کے متعلق یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آدمی اللہ تعالی سے نظر مانے, منت اور نظر ایک ہی معنی ہے, اگر آدمی اللہ تعالیٰ سے نظر مانے تو بالکل درست ہے. اگر آدمی اللہ کے سوا کسی اور سے نظر مانے تو بالکل شرک ہے. یہ خیال, یہ کہنا کہ میں میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں اتنا مال صرف کروں گا یا جانور قربان کروں گا یا غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا یا میں اتنی نمازیں پڑھوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا, یہ ساری منتیں بالکل جائز ہیں, ماننی چاہیے, ان کا ماننا مفید ہے. غیر اللہ کے لیے اگر آدمی منت مانگے کہ اے حضرت فلاں میرا کام کر دیجئے تو میں آپ کے ہاں آپ کے نام پر اتنی دیگیں پکا کے کھلاؤں گا, یہ سراسر شرک. تو اللہ جماعت اسلامی سے منسلک ہونے کے بعد کوئی چیز اس بات سے مانے نہیں ہے کہ آپ اللہ سے نظر مانیں. باقی یہ کہ اگر آپ غیر اللہ کے کبھی مانگتے تھے اور اس وقت کام بن جاتا تھا اور آپ خدا کے مانگتے ہیں اور کام نہیں بن رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے. ابھی تک شاید کچھ اس شرک کی آمیزش لگی ہوئی ہے جس میں پہلے آپ مبتلا تھے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ڈال. ایک مرتبہ خود میرے ہاں ایک ملازمہ کام کرتی تھی, تو وہ کہنے لگی کہ میں بہت دنوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہوں کہ بچہ میرے ہاں ہو لیکن نہیں ہوتا ہے, اب میں پیر کے ہاں جاتی ہوں اور وہاں جاؤں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت آزمائش میں ڈال دیا کہ جب اللہ سے مانگے تو نہ ملے, پیر سے مانگے تو مل جائے. اس کے معنی ہے کہ بڑی شدید آزمائش اس کو ڈال, دینے والا وہی خدا ہے. لیکن آج اللہ تعالیٰ طرح طرح کے امتحانات ڈال کر آدمی کو آزما کر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر واقعی ایمان ہے یا نہیں, اور ایمان پختہ ہے. ملے گا تو اسی کے ہاتھ سے ملے گا, کہیں اور سے نہیں ملے گا. فیصلہ کر لیجئے کہ اسی سے مانگنا ہے, خواہ دے یا نہ دے. لیکن اگر اس سے مانگنے کے بعد کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہاں سے تو اب نہیں ملتا, آپ کسی اور در پر چلو, تو اگر اس وقت ملتا بھی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بڑی شدید آزمائش میں آپ کو ڈالا گیا ہے اور آپ نے ایمان کھو کر وہ چیز پائی ہے جو دی گئی تھا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مثلا ایک اندھا ہے کہ جو ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں کوئی کنواں ہے. اب وہاں جا کر وہ اندھا اگر کہتا ہے کہ اے کنویں والے مجھے پانی دے, اور کنویں والا ہے نیک وہ اس کو پانی نکالتا ہے. اگر وہ جا کر کہتا ہے کہ اے کنویں مجھے پانی دے دے, اور وہ کنویں والا ہے نیک وہ چپکے سے پانی تو اس کو دے دے گا, لیکن اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہے بے وقوف, یہ کنویں والے سے مانگنے کے بجائے کنویں سے مانگ رہا ہے. تو اس طرح سے یہ فقط آزمائش ہے. پانی بہرحال دے گا تو وہی دے گا جو مالک ہے کنویں کا, چاہے آپ کنویں سے مانگیے چاہے پانی سے مانگو, کنویں والے سے مانگو. باقی یہ کہ اگر جماعت میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو اپنے رفقا کی مدد نہ کرتا ہو, تو یہ دیکھنا چاہیے اس رفیق کو بھی, یہ سوچنا چاہیے کہ میں مدد کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اگر کر سکتے ہوں تو ضرور کرنی چاہیے, اگر نہ کر سکیں تو اس آدمی کو جس کی مدد نہ کی جائے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ قصدن اس کی مدد نہیں کی گئی. دوسرے لوگوں کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. صاحب نے یہ سوال کیا ہے, کہا جاتا ہے کہ صرف مشرکین ہی ایسے افراد ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے, گناہگار افراد تو کچھ عرصے دوزخ میں رہنے کے بعد جنت میں بھیج دیے جائیں. یہ تصریح مجھے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملی ہے کہ کوئی شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ دوزخ سے نکال کر پھر جنت میں بھیج دیا جائے, اس کی تصریح مجھے کہیں نہیں ملی ہے. اگر کسی شخص کو کوئی صحیح حدیث ملی ہو قرآن مجید میں تو مجھے یہ معلوم ہے کہ کہیں یہ بات نہیں ہے, اگر کسی صحیح حدیث میں ہو تو ضرور مجھے بتائیں, لیکن اس بات کو کہیں واضح الفاظ میں نہیں کہا. ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا, قیامت تک اس کے نام اعمال میں تمام قاتلوں کے گناہ درج ہوں, کیا اچھا ہوتا جو اسے حشر برپا ہونے سے ایک لمحے پہلے پیدا کیا جاتا تاکہ اسے محض ایک ہی قتل کا گناہ ملتا. ارشاد فرمائے قابیل کا پہلے پیدا کر دیا جانا اور سب قاتلوں کا جرم اس کے نام اعمال میں لکھ دینا نعوذ باللہ ظلم نہیں ہے, تو کیوں نہ ایسا ہو کہ تمام جتنے بھی گناہگار اور ظالم ہیں وہ سارے قیامت سے ایک منٹ پہلے پیدا کی جائیں, وہ بے وقت سارا ظلم کر لیں. یہ ان معاملات میں آپ کو بولنے کا مجھے بولنے کا کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے, وہ خالق ہے, جس کے لیے پیدائش کا جو وقت اس نے مقرر کیا اس وقت اس کو وہ پیدا کرتا ہے, ایک منٹ پہلے بھی کسی کی پیدائش نہیں ہوتی. تو ان معاملات میں اپنے دماغ کو کھپانا بالکل لاحق ہے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ بہرحال انصاف کرنے والا ہے, بے انصافی کرنے والا نہیں. ایک صاحب لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ہم عمر اور پورے ملیں گے, یعنی میں نے تو اللہ کی کتاب کی آیت پڑھ کے سنائی تھی, آپ کہہ رہے ہیں میں نے فرمایا, اس کو اللہ نے فرمایا ہے بھائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جس عمر میں اس دنیا سے جائے گا اسی عمر میں جنت یا دوزخ میں جائے گا. کیا عمر رسیدہ کو عمر رسیدہ عور ملے گی؟ یہ قرآن مجید میں بھی وضاحت ہے, احادیث میں بھی اس بات کو بڑے صاف صاف الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ تمام آدمی جو جنت میں داخل ہوں گے وہ سب جوان بنا دیے, وہاں بڑھاپا نہیں ہو. اور جو بچے تھے اگر وہ مومنین کے بچے ہوں گے تو وہ بچوں ہی کی شکل میں مومنین کو ملے گا. یعنی ایک آدمی کی زندگی میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے, اب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کی تلافی اس طرح کرے گا کہ بچہ اسی عمر میں اس کو ملے گا جس عمر میں وہ اس سے چھوٹا, اور وہ ہمیشہ بچہ ہی رہے گا تاکہ وہ اس سے برابر مسرت حاصل کرتا رہے جسے چھوٹے بچے سے آدمی کو مسرت ہوتی ہے. بالغ آدمی جو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا وہ سارے کے سارے جوان جوان ہو, بوڑھا ہو جوان ہو کوئی ہو. یہ تو ایک لطیفہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی, تو وہ روتی بھی چلی تو آپ نے بلا کر کہا کہ بوڑھی نہیں رہے گی وہاں, جنت جوان کر دی. صاحب نے لکھا ہے کہ انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہرگز خوف پر مبنی نہیں ہو سکتا. یہ رائے ایک پاکستانی مفکر کی ہے, آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ کس حد تک اس نظریے پر آپ موصوف سے اتفاق یا اختلاف کرتے ہیں؟ یہ نظریہ قرآن و حدیث دونوں سے ٹکرا. قرآن و حدیث دونوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سے محبت بھی کرو اور اللہ سے ڈرو. انسان کے اندر جتنے جذبات ہیں وہ سارے کے سارے فطری جذبات ہیں, اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ جذبات انسان کے. ہر جذبے کی کوئی حکمت ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا. تما کا جذبہ بھی ہے انسان کے اندر, فطری جذبہ موجود ہے. خوف کا جذبہ بھی موجود ہے, محبت کا جذبہ بھی موجود ہے, اور بے شمار جذبات ہیں جو انسان کے. اللہ تعالیٰ کی نے اگر کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو بہرحال انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ چیز اس کے اندر ہو. تما اگر آدمی کے اندر نہ ہو تو وہ عمل کی کوشش کیسے کر سکتا؟ اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تما تمہیں خدا سے ہونی چاہیے بجائے اس کے بندوں سے. لالچ اپنے لالچ تو فطری چیز ہے آدمی کے اندر, لیکن لالچ کا مرکز تبدیل کر دیا گیا, لالچ بندوں سے نہیں خدا سے. اب خدا سے جو لالچ ہوگا آدمی اس لالچ کی بنا پر نیکی ہی تو کرے گا, بدی تو نہیں کرے گا. اسی طرح سے خوف انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے. بہت سے برے کاموں سے آدمی خوف کی بنا پر بچتا ہے. یہاں فرمایا گیا کہ خوف خدا سے کرو اور کسی سے نہ. اس کے معنی ہے کہ آدمی ڈر کر اگر کسی برائی کو چھوڑے تو بندوں سے ڈر کر نہیں, خدا سے ڈر کر. بندوں سے ڈرے گا تو بھلائی کو بھی چھوڑ دے گا جہاں اس کو خطرہ ہوگا کہ بندے سزا دیں گے اگر میں سچ بولوں گا یا کوئی نیک کام کروں گا. لیکن خدا سے ڈر کر آدمی بھلائی کرے گا, کبھی برائی نہیں کر سکتا. اسی طرح سے محبت کا بھی مرکز تبدیل کر دیا گیا, محبت بھی خدا سے, خوف بھی خدا سے, لالچ بھی خدا سے, اور یہ سب چیزیں نیکی ہیں. قرآن مجید اور حدیث دونوں میں یہ بات وضاحت کے ساتھ فرمائی گئی. اس لیے کوئی مفکر اگر ایسی بات کہتا ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے یا تو کہتا ہے یا کسی وقتی جذبے کے تحت اس کی زبان سے ایسی بات نکل گئی. کتاب نے لکھا ہے کہ چند مولوی حضرات فرماتے ہیں تسخیر مہتاب اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت کے مترادف ہیں. قرآن و حدیث کا اس بارے میں کیا رویہ؟ مولوی حضرات بھی بغیر سوچے سمجھے بات کرتے ہیں, اور جو لوگ کے تصویر ماتاب کے الفاظ بولتے ہیں وہ بھی بے سوچے سمجھے بولتے ہیں. یعنی کسی آدمی کا ماتاب تک پہنچ کر ڈھائی گھنٹے ٹھہر جانا یہ تصویر ہو گئی ماتاب قابو میں آ گئی. تو ہم خواہ الفاظ کا بیجا استعمال, مبالغہ آمیز الفاظ, یہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کسی مقام پر جاتے ہیں تو اس مقام پر آپ کے جانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مقام آپ کے لیے مسخر ہو گئے. دوسرے جو مولوی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں مداخلت ہے، تو جس وقت آپ زمین میں ایک بیج بوتے ہیں تو اللہ کے کام میں مداخلت کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت آپ کنواں کھود رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے کام میں مداخلت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تمہاری سپاٹ زمین پیدا کی تھی، آپ نے زمین کھود کر کنواں پیدا کر لیا اس میں، تو یہ مداخلت تو آپ رات دن کر رہے ہیں، اسی مداخلت کے لیے تو اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اسی مداخلت کے لیے آپ کو وہ طاقتیں دی ہیں جانوروں کو نہیں دی، تو یہ مداخلت تو آپ کو کرنی چاہیے، کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا، اس نے تو اس لیے پیدا کیا ہے آپ کو کہ یہ مداخلت آپ کریں، لیکن مہتاب وغیرہ کوئی مسخر نہیں ہوتا، زمین تو مسخر ہوئی نہیں ہے، جس وقت زلزلہ آتا ہے اس وقت دماغ درست ہو جاتا ہے، معلوم ہو گیا کہ کوئی مسخر نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون کا پابند زمین کو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم زمین پر رہتے ہیں، زمین بھی ہمارے لیے مسخر نہیں ہے، یہ اصل میں قرآن مجید میں سخر لکم کے جو الفاظ آتے ہیں اس کے معنی لوگ نہیں سمجھتے، سخر لکم کا مطلب بعض جگہ یہ ہے کہ تمہارے قابو میں، تمہارے بس میں دے دیا، اور بعض جگہ سخر لکم کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو ایسے ضابطے کا پابند بنا دیا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے لیے نافع ہو رہی ہے، سورج کو آپ کے لیے مسخر کیا گیا اس معنی میں نہیں کہ جب آپ کہیں وہ نکلے، جب آپ کہیں وہ نہ نکلے، سورج کو مسخر کیا گیا اس معنی میں کہ جو آپ کے فائدے کے لیے اس کو کام کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے، وہ رخ برابر انرجی دیکھ رہا ہے، گرمی دیکھ رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، یہ جو کام وہ کر رہا ہے ایک ضابطے کے مطابق یہ آپ کے لیے نافع ہو رہا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو مسخر کر کہ وہ اس کام کو کرتا رہے برابر جب تک اللہ کی مرضی ہے، تو کہتے ہیں کہ فرضوں کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا، یہ صحیح ہے کہ حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض کے بعد پلٹ کر جماعت کے ساتھ دعا مانگ، یہ حدیث میں نہیں ہے، اس وجہ سے اگر کوئی شخص اس کو ایسا لازم سمجھتا ہو کہ اس کا کرنا گویا بطور فرض ہے اور اس کے خلاف ورزی اگر کوئی کرتا نظر آئے تو اس پر کرے اعتراض، تو یہ بیٹا سو جائے، لیکن اگر وہ اس کو لازم نہیں سمجھتا، کوئی نہ کرے تو اس پر اعتراض نہیں کرتا، اور کبھی کبھار اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے، تو پھر یہ اللہ سے دعا مانگنا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں ہے، اللہ ہی سے تو مانگ رہے ہیں، کسی اور سے تو نہیں مانگ رہے، تو اس لیے جن کو اس کی بدعت ہونے پر اصرار ہے اور جو روکتے پھرتے ہیں اس کو وہ بھی غلط بات کہتے ہیں، اور جن کو اس کے لازم ہونے پر اصرار ہے نہ کرے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی غلط ہی کرتے ہیں، ایک نیک کام نیک ہے، لیکن اگر ایک آدمی جس چیز کے التزام کا خدا اور رسول نے حکم نہیں دیا اس کو لازم قرار دے لے تو وہ بدعت ہو جائے، یہ کام لکھا ہے کہ کیا پنکھوں کے لیے جو مسجد میں لگائے گئے زکات دی جا سکتی ہے؟ جی نہیں، اس وجہ سے کہ اس سے فائدہ وہ لوگ بھی اٹھائیں گے جو زکات کے مستحق نہیں، اس لیے زکات کے علاوہ جی مدرسے کی چھت ڈالنی ہے تو اس کے لیے آپ الگ اپیل کیجیے گا، میں نے تو کسی سے ہاں زکات کے پیسے اور دوسرے مدرسے وغیرہ میں استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن مسجد میں اس لیے استعمال نہیں ہو سکتے کہ مسجد میں تو زکات کے مستحق غیر مستحق سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو لوگ بھی دینا چاہیں وہ زکات کے سوا دوسری مد سے، صاحب لکھا ہے کہ ڈھیر سارا کورس باقی ہے، دن قریب آ گئے ہیں، کوئی دعا بتائیں کہ دل جمعی سے مطالعہ ہو سکے اور دعا بھی کریں، تو میں دعا تو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دل جمعی عطا فرمائے، وہ خود بھی دعا کریں کہ اللہ دل جمعی عطا فرمائے، لیکن طالب علم کی یہ عادت بڑی غلط ہے کہ وہ باقی دن تو گزار دے بڑے مزے سے گپوں میں، اور جب عین امتحان کا وقت آئے وہ کتابیں لے کر بیٹھے اور پھر کہے کہ دعا مانگو، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی خوب پیٹ بھر کر پھونس کر کھانا کھا لے اور پھر کہے دعا مانگو کہ مجھے بدہضمی نہ ہو، ایک کام وہ کر رہے ہو کہ جس سے بدہضمی ہو، آپ کیسے دعا، ہم مختلف لوگوں نے مختلف دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، یا اللہ سب لوگوں کی دعائیں شفا ہوتا ہے کسی تکلیف میں کسی پریشانی میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا رب اغفر وارحمنا وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.